خدمت میں پہنچے ہیں.
هیچ عالی میل به دناعت و پایی نمی کند.
کوئی بھی اعلی مرتبے کا موجود کسی بھی اپنے سے پست مرتبے کی طرف رجوع نہیں کر سکتا ہے.
و مگر می شود استاد دانشگاه بر سر کلاس اول بنشیند.
اور آیا کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک یونیورسٹی کا پروفیسر کسی شاگرد کے پاس کسب فیض کے لیے یا کسی اور غرض کے لیے آئے؟
این دیدن عاقلان است که عالی میل به دناعت نمی.
یہ تمام افقا کی سیرت رہی ہے کہ کوئی بھی عالی مرتبہ موجود اپنے سے پست مرتبے کی طرف کبھی بھی رجوع نہیں کر سکتا.
ملائکت اللہ ہم انشنین ہیں
اور اس قانون سے ملائکہ خدا بھی مستثنہ نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح ہیں.
انہا ہم میل بے پائی ندارن،
وہ بھی اپنے سے پستر موجود کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں.
اما چه خبر شده که باید معزون بشوند و به محضر امام زمان برسند؟
لیکن اس رات قصہ کیا ہے کہ ملائکت اللہ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ولی خدا کی خدمت میں پہنچیں؟
اگر از آنان بپرسیم جواب خواهند داد که بابا پایین آمدن نیست، عروج برتر است.
اگر ملائکہ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ زمین کی طرف کیوں آ رہے ہیں تو بعید نہیں کہ وہ یہ جواب دیں کہ ہم اپنے سے پستر کی طرف نہیں بلکہ اپنے سے بالاتر کی طرف جانا چاہتے ہیں.
پس امشب شب تشرف به محضر امام زمان است.
پس بنابراین آج کی شب ملائکہ کے امام زمان کی خدمت میں پہنچنے کی شب ہے.
ما ہم می خواهیم به خدمت برسیم
اور ہمارا بھی ملائکت اللہ کی طرح یہی قصد ہے کہ ہم حضرت حجت کی خدمت میں پہنچ سکیں.
اما چگونه ان رو نمی دانم.
لیکن کس طرح یہ پتہ نہیں.
خودت هستی و دلت،
آپ خود ہیں اور اپنے دل کے ساتھ یہ مسئلہ درمیان میں رکھیے.
خودت بنشین با خودت فکر کن ببین تشرف به چگونه محقق می شود.
آپ خود اپنے دل کے ساتھ یہ معاملہ پیش کیجئے اور دل سے یہ سوال کیجئے کہ یہ ملاقات کس طرح پیش آ سکتی ہے.
امشب میخوام نحوه تشرف را به محضر آقا خدمتتون عرض کنم.
آج کی شب میں یہ چاہتا ہوں کہ آقا حضرت حجت سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچنے کا طریقہ آپ کو بیان کروں.
این تشرف با دل است و نیت و عمل.
یہ ملاقات کا شرف نیت اور خلوص عمل کے ساتھ ہے.
با این تشرف ببینیم چه می شود.
اس شرفیابی کے نتیجے میں دیکھتے ہیں کہ کیا حاصل ہوتا ہے.
یک دعا حضرت دارد.
حضرت ایک دعا ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کی ہے.
این دعا معروف است
اور یہ معروف دعا ہے.
شما هم میخوانید، من هم میخوانم، حضرت حجت هم میخواند.
آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں اور حضرت حجت بھی اس دعا کو پڑھتے ہیں.
میخواهیم امشب این مقداری یا فقراتی از این دعا رو شرح کنیم تا به محضر برسیم.
اور آج کی شب ہم چاہتے ہیں کہ اس دعا کے چند جملوں کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جا سکے.
چگونه دعا چیز یا اللہ؟
اور وہ دعا کچھ اس طرح سے ہے.
معروف است
اور یہ دعا مشہور اور معروف دعا ہے.
با این دعا انس دارید
اور اس دعا کے ساتھ ہم مانوس ہیں.
اما متاسفانه فقط دعا رو میخوانیم.
لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس دعا کو صرف پڑھتے ہیں زبان سے.
حال من میخوانم تا ببینیم چه میشود.
اب میں پڑھتا ہوں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے.
اللهم ارزقنا توفیق الطاعه.
اور یہ معروف جملہ ہے کہ اللهم ارزقنا توفیق الطاعه
و بعد المعصیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه و املا قلوبنا بالعلم والمعرفه. اینا یادتون باشه در این دعا 26 مسئله مطرح شده.
اس پرنور دعا میں تقریبا 26 جملے ہیں جو پیش کیے گئے ہیں.
در این دعا وظائف فرد و جامعه از زبان حضرت بیان شده.
اس مبارک دعا میں فردی اور اجتماعی جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان سب کو حضرت نے بیان فرمایا.
این دعا در قالب نیایش است اما برای تربیت فرد و جامعه است.
یہ دعا بظاہر تو مناجات ہے لیکن اس دعا کی روح جو ہے وہ معاشرے کی اور فرد کی دونوں کی تربیت ہے.
26 عنوانی که در دعا آمده مطلوب حضرت است.
یہ 26 جملے در حقیقت 26 وہ خواہشیں ہیں کہ جو حضرت کی ہم لوگوں سے ہیں.
کہ اگر من و تو این 26 عنوان در وجود ما محقق شد بدانی تشرفی فی الجمله حاصل می شود.
اور یہ جان لیں کہ اگر ان 26 جملوں پر صحیح طریقے سے عمل درآمد ہوا تو یقیناً حضرت کی ملاقات مل سکتی ہے.
به عنوان ملاقات نگید، تشرف قلبی.
آقا نے تصریح فرمائی کہ یعنی حضرت کی خدمت میں شرف یابی کا شرف حاصل ہو سکتا ہے.
تشرف قلبی
البتہ
با جان میبینید نہ با این چشم،
لیکن اس آنکھ کے ساتھ دیکھنا ضروری نہیں ہے، قلبی تشرف.
یادتان باشد اون چه که میگوییم معنیش تشرف به حضور نیست، نزدیکی قلبی است با حضرت.
اور ہم جب تشرف کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد ہمارے دلوں کا یا ہماری جانوں کا حضرت کے حضور میں پیش آ جانا ہے.
مگر نمیشود نزدیک شد؟
کیا حضرت کے نزدیک نہیں ہوا جا سکتا؟
مگر نمی شود قرب پیدا کرد؟
کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری پہنچ وہاں تک ہو؟
آنانی که مهدوی زندگی کردند مهدوی می بینند.
وہ لوگ جو مهدویت کے اصول پر زندگی گزارتے ہیں وہ انہی اصولوں پر پائبند رہ کے اس دنیا سے جاتے ہیں.
آنانی که مهدوی زندگی می کنند بدانید فرج در جانشان محقق می شود.
اور یہ جملہ بہت قابل دقت ہے کہ جو افراد مہدویت اور مہدویت کے اصول کے مطابق زندگی کرتے ہیں ان کے لیے ملاقات ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص وقت ہو، ان کے لیے ملاقات اور ظہور ان کے دلوں میں شاید محقق بھی ہو چکا ہے، پیش بھی آ چکا ہے.
تو با دل ببین
اور اپنے دل کے ساتھ ان کو دیکھیے.
یکی از اون عناوینی که در این دعا آمده است این عنوانه، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه.
سب سے پہلا اور اہم جو اس کا جو پرنور دعا کا ایک ٹکڑا ہے وہ ہے اللهم ارزقنا توفیق الطاعه.
یعنی مردم هر منتظری باید
روزے رکھنا، نماز پڑھنا اور جتنی بھی عبادات ہیں یہ آسان، یہ مشکل ہیں لیکن اس سے بھی مشکل امر اطاعت ہے.
آنی که مطیع است از در خانه خدا نمی رود.
وہ جو کہ مطیع ہے اور اطاعت کا امر جس میں آ گیا وہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے نہیں جا سکتا ہے.
اما اونی کہ عبادت کننده است بعضن میره.
اور لیکن وہ شخص جو فقط عابد ہے وہ ممکن ہے بعض حوادث اور بعض مشکلات کی وجہ سے بھاگ سکتا ہے.
مولا فرمود شیطان 6000 سال عبادت کرد.
مولا نے فرمایا کہ شیطان نے 6000 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی.
وَكَانَ قَدْ عَبِدَ اللَّهِ 6000. شیطان 6000 سال خدا رو عبادت کرد.
شیطان نے اللہ تعالیٰ کی 6000 سال تک عبادت کی.
لا یدری امن سنی دنیا امن من سنی الاخره. نمیدونم که آیا این 6000 سال سال آخرتی بوده یا این سال.
اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ 6000 سال کے جو شیطان نے عبادت کی وہ اس دنیا کے 6000 سال تھے یا آخرت کے 6000 سال.
البته این معنیش نیست که علی مرتضی نمیدانه ها نمیخواد بگه.
اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مولا خود نہیں جانتے تھے. یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ وہ بتانا نہیں چاہتے تھے.
روایت دوم. پس ببینید شیطان عبادت کرده اما تو اطاعت مونده.
اب یہاں خلاصہ جو نکلتا ہے وہ یہ کہ شیطان نے 6000 سال تک خدا کی عبادت کی لیکن امر اطاعت اس کے ساتھ نہیں تھا.
امام زمان مطیع میخواد، اطاعت کننده میخواد که در سایه اطاعت عبادت محقق بشود.
امام زمانہ ایک ایسے شخص کو چاہتے ہیں کہ جس کی عبادت اطاعت کے سائے میں ہو، اوپر اطاعت ہو، اس کے اعمال جو ہے عبادت کی صورت میں ظاہر ہو.
در مرتبہ مقدم اطاعت باید محقق بشه.
سب سے پہلے مرتبے میں اس کے دل میں امر اطاعت اور اطاعت کا عنصر محقق ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کے اعمال، اس کے افعال عبادت کی صورت میں.
خاری بکن مطیع باشی،
ایسا کام کرو کہ جو مطیع کہلانے کا حقدار ہو.
از حضرت صادق سوال کردن جعلت فداک بماذا استوجب ابلیس من الله ان اعطاه ما اعطا. چه شد که شیطان به این چنین وضعیتی رسید؟
چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ شیطان نے کیا کیا تھا کہ جب اس نے خدا سے جو مانگا خدا نے اس کو وہ عطا کر دیا.
چی شد؟ رب انذرنی الی یوم یبعثون.
شیطان
لاغرینهم اجمعین. همه اینا رو تحویلش داد. چرا؟
شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا اور معبود نے یہ فرمایا کہ فخرج، تو اس جب اپنی درگاہ اور بارگاہ سے رب تعالی نے اس کو نکالا تو اس نے کچھ چیزیں مانگی تھی.
حضرت صادق فرمود بشیء کان من. اخونم یک کاری کرده بود که مستوجب این مهلت این امکانات بود.
امام فرماتے ہیں کہ وہ سب خواہشیں شیطان کی اس لیے پوری کی گئیں کہ شیطان میں بھی ایک چیز تھی خدا جس کی جزا اس کو دینا چاہتا.
آخه خدا شاکر ہے
اور خدا کسی کے اعمال کو ضائع اور برباد نہیں کرتا.
شیطان آمده کاری کرده خدا بناس ازش تشکر کنه.
شیطان نے بہرحال ایک ایسا کام کیا کہ خدا اس کو بغیر جزا کہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا.
قلت و ما کان من جلت فدای. چه کرده؟ جانم به فدایت.
اس سائل نے سوال کیا حضرت سے کہ میری جان آپ پر فدا ہو، بتائیے کہ شیطان نے کیا ایسا کام کیا تھا کہ اس کو یہ سب مل گیا.
وہ حالا بہت میگم قال علیہ السلام رکعتین رکعهما فی السماء فی 4000 سنه. دو رکعت نماز خونده در 4000 سال.
اس نے اس کے کام کا ایک نمونہ یہ ہے کہ اس نے دو رکعتیں نماز پڑھی اور وہ دو رکعتوں کو اتنا طول دیا کہ 4000 سال میں وہ دو رکعت.
ہمیں یہ عالم جمع به خودشان نمیتونن چنین عبادت کنن.
تمام دنیا اگر جمع ہو جائے تو ایسی عبادت کا نمونہ پیش نہیں
کی. اما مشکل شیطان اینه که مطیع نیست.
لیکن شیطان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ اطاعت والا نہیں تھا، عبادت والا تھا.
عبادت کننده است نه اطاعت کننده.
وہ عابد ہے لیکن مطیع نہیں ہے.
باید مطیع شد. شب 23 رمضان آمدیم تا اطاعت بیاموزیم. اللهم ارزقنا توفیق الطاعة.
ضروری امر یہ ہے کہ مطیع ہونا چاہیے نہ کہ عابد ہونا چاہیے. اور یہ 23 کی شب جو حاضر ہوئے ہیں دراصل یہی ہم سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمیں مطیع ہونا پڑے گا، عابد ہونا کافی نہیں ہے.
نہ بی خود سر به زمین نگذار، اول برو مطیع شو بعد سر به زمین بگذار.
بغیر اس اصل قلبی امر جو کہ اطاعت کہلاتا ہے، اس کے بغیر، اگر اطاعت کے بغیر جتنے سجدے زمین پہ کیے جائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں.
ہر چمو گفت بکن،
جو وہ کہے وہ کرنا ہے.
اگر ان چنین شدی میشیم اطاعت کننده،
اگر اس طرح سے تعلق ہوا مولا کے ساتھ کہ جو وہ کہے وہ کرنا ہے تو اس کو کہتے ہیں اطاعت.
اگر این چنین شدی میشی نزدیک به امام زمان،
اور اگر یہی کام کیا تو امام زمانہ کے ساتھ مقرب اور قریب ہو سکتے ہیں.
روایت سوم،
تیسری روایت
از حضرت صادق سلام الله علیه،
یہ بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام.
البته این رو هم بهتون بگم، این الان خواهم گفت. امر ابلیس به سجود به آدم علیه السلام.
ابلیس کو یه حکم ہوا که حضرت آدم کو وہ سجدہ کرے.
البته اینا من بگم مراد از این آدم شخص آدم نیست، حقیقت انسان کامله. یعنی امام زمان الان مسجود ملائکه است.
آقا فرماتے ہیں کہ لیکن اس روایت میں جو کہا گیا ہے کہ شیطان کو حکم دیا گیا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، یہاں آدم سے مراد وہ آدم خالی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد حقیقت انسانیت ہے کہ جس کا ایک مصداق بارز اور اتم مصداق امام زمانہ اجل اللہ تعالی.
بلے الان ہم ملائکے در سجدہ اندر مقابل امام زمان،
اس وقت بھی امام زمانہ مسجود ملائکہ ہیں.
چرا که عنوان کلی انسان کامل مسجود ملائکہ است؟
کیونکہ امام زمانہ انسان کامل کے بارز مصداق.
و الان هم شیطان تمرد میکنه،
اور وہی سلسلہ دوبارہ ہے، یعنی شیطان ابھی بھی انسان کامل کو سجدہ کرنے سے نافرمانی کر رہا ہے.
ان فقال یا رب، شیطان گفت خدایا فوعزتک ان عفیتنی من السجود لآدم لعبدتک عبادتا ما عبدک احد قد تو مثلها. خدایا اگر منو معاف کنی، اگر منو معاف کنی، من این سجده رو نکنم، عبادتی خواهم کرد که اصلا اون 4000 سال درکتی به حساب نیاد.
جب حضرت، جب رب تعالی نے آدم کو، حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو شیطان نے، جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ شیطان نے کہا کہ یا رب اگر تو اس سجدے سے مجھے معاف کر دے اور مجھے کسی طریقے سے یہ سجدہ نہ کرنا پڑے تو میں تیری ایسی عبادت کروں گا، ایسی عبادت کروں گا کہ آج تک کسی نے ایسی عبادت نہیں کی ہوگی.
فرمود خداوند تبارک و تعالی اینی احب ان اطاع من حیث اوری، من حیث اوری. یادت باشه من مطیع میپسندم، محبوب من انسانهای مطیع هم، نه کسانی که عبادت کنن.
یہاں پر روایت کا جو اصل نقطہ اور ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے شیطان کو یہ جواب دیا کہ میں عابد نہیں چاہتا ہوں، میں مطیع چاہتا ہوں، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرنا پڑے گا، اس کو کہا جائے گا مطیع، مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے.
ان ملاک ہے، فرق ہے، یک انسان خدا جوی خدا پوست با یک انسان شیطان صفت.
اور یہی اصل معیار ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ تعالی والے ہیں اور ان لوگوں کا کہ جو شیطان والے ہیں.
این نکته رو هم بهتون بگم، این نکته یه شاید تاریخی باشه، این شیطان، این ابلیس از اول اسمش ابلیس نبوده ها.
اور یہ بھی نکتہ قابل ذکر ہے کہ اس شیطان کا نام اول سے ابتدا سے ابلیس نہیں تھا،
اسمش در آسمان ها به نام حارس بوده، کنیش هم ابو مره بوده طبق روایت.
اس کا نام حارس تھا اور اس کی کنیت ابو مره تھی.
ولی از اون وقتی که رانده شد ابلیس شد.
لیکن جس وقت قرآنده درگاه ہوا اس وقت سے اس کا نام ابلیس رکھا گیا.
ولی عزیزان من اطاعت کردن خیلی مشکله ها، خیال نکنید آسانه.
اور یہ اطاعت اور قلبی پیمند اور تسلیم بہت مشکل کام ہے.
اطاعت دشواره،
اطاعت بہت مشکل کام ہے.
پیغمبر اکرم فرمود شیبتی صورت هود لمکان هذه الآیه فاستقم کما امرت.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت سورہ روح کی یہ آیت نازل ہوئی کہ فاستقم کما امرت، یعنی جس طرح سے اے پیغمبر تم کو حکم دیا جائے اسی طرح سے اس پر عمل کرو، یہ پیغمبر اکرم کے مطابق اس آیت نے مجھ کو بوڑھا کر دیا.
یہ موقعی میگو فستقیم فیما امرتی راحت بود، چون از اول معلومه اراده آمده داره انجام میده. فستقیم کما امرت یعنی این که رو سینه عمرو ابن عبدود نشستی میخوای سر رو جدا کنی، بهت میگم دست تکون نخوره، یک میلیمتر حرکت نکنه.
اور فستقیم کما امرت کا جو مقاد ہے اور اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال یہ فرما رہا ہے کہ جس طرح سے میرا ارادہ اور میری چاہت ہے اس طرح عمل کرنا ہے. لہذا اس میدان جنگ میں جب حضرت امیر عمرو بن عبدود کے سینے پر چڑھ کے اس کی گردن اتارنا چاہتے ہیں، اس وقت ایک لمحے کے لیے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ فستقیم کما امرت والی منزل نہیں ہے.
علی دست تکون نخورے، این اطاعت ہے.
یہاں پر ہے اصل منزل اطاعت کی کہ یہاں پر ہاتھ نہ چلنے پائے.
و چون سخت فرمود شیبتنی صورت هود لمکان هذه الآیه،
اسی وجہ سے سخت ہے یہ آیت کہ فستقیم کما امرت.
میدانید چرا مرحوم آیت الله بهجت به این درجات رسید؟ چون اهل اطاعت بود.
اور حضرت آیت الله بهجت جو قوم کے مشہور و معروف مراجع میں سے گزرے ہیں، ان کی بلندی اور عروج کا راز یہی تھا کہ وہ اطاعت میں مستغرق تھے.
میدانی چرا؟ جوان بوده، رفته نجف، مشغول ریاضت شده بود.
یہ آیت الله بهجت جب نجف گئے تو یہ ان کی جوانی کے ایام تھے، اور اسی وقت وہاں جا کے اہل اطاعت اور اہل عبادت ہوئے.
آہاں، افتاد تو ریاضت، اہل ریاضت شد.
اور ریاضت میں سرگرم ہو گئے.
نیمه شب بیداری، حال یا الله، گریه زاری،
تحجد، گریه زاری، نماز شب،
روزه،
روزه.
مرحوم آیت الله خویی چون هم دوره بودن با هم، نامه نوشت به پدر ایشون که به پسرت این کارا رو نکنه چون از درس عقب میمونه.
آیت الله خویی کیونکه اس دور میں یہ دونوں ہم عصر ہوا کرتے تھے، انہوں نے از راہ محبت آیت الله بهجت کے والد کو ایران میں خط لکھا کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیے، یہ اتنی ریاضت اور عبادت میں مشغول ہو گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے درس اور تدریس سے پیچھے رہ جائیں.
پدر ایشون رو نہ کرد.
جب ان کے والد کو یہ خط ملا تو انہوں نے بھی بذریعہ خط یہ پیغام دیا اپنے بیٹے کو کہ یہ کام مت کرے.
خب ما اگر بودیم بهانه می آوردیم، آقا ریاضت است، تهجد است و و تا آخر.
یہاں پر اصل عبادت اور اطاعت کا فرق ہے. اگر ہم جیسا کوئی شخص ہوتا تو وہ اپنے باپ کی اطاعت کو اس بہانے سے چھوڑ دیتا کہ یہ تو میں عبادت کا کام کر رہا ہوں.
به مجرد اینکه دستور پدر آمد ترک کرد. چرا؟ چون میخواد مطیع باشه، مطیع باشه، نمیخواد نیمه شب نماز شب بخونه.
لیکن
نماز شبی که خارج از محدوده اطاعت است به درد نمیخوره.
لیکن آیت الله بهجت کیوں کہ ایک مطیع تھے، ایک اطاعت کرنے والے شخص تھے اور اپنے باپ کے واقعاً مطیع تھے، انہوں نے کہا کہ ایسی نماز شب کہ جو باپ کی اطاعت کے دائرے سے خارج ہو جائے، ایسی نماز شب مجھے نہیں پڑھنی، مجھے اطاعت کرنی ہے باپ کی، اور اس کام سے وہ رک گئے.
تو اینجا چی گفتیم؟ اطاعت سخت‌تر از عبادته. امشب جمع شدیم به این مرتبه برسیم که اهل اطاعت باشیم.
اب تک کی بات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اس نقطے کو پیش کیا گیا ہے، اور اسی خاطر ہم جمع بھی ہوئے ہیں کہ عبادت اور اطاعت کا فرق واضح ہو، اور اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ یہاں اہل اطاعت بن کے واپس جائیں.
خب آقا برا ما توضیح بدید اهل اطاعت بودن یک بار، دو بار، سه بار اگر مطیع بودیم کافیه یا نه؟
اب یہ بات سامنے کھل کے آتی ہے کہ ایک بات سامنے آتی ہے کہ اطاعت کس طرح سے وجود میں آتی ہے.
نه مداومت بر اطاعت میخواهیم تا بشود ملکه، تا این عنوان بالکلیه صدق کنه بر تو به انکه مطیعون.
و اطاعت اون امور میشه که ایک دو مرتبه انجام دینے سے وہ ثابت نہیں ہو پاتی ہے، بلکہ ان کو کئی مرتبہ، جس طرح سے تقویٰ ہے ایک خاص کیفیت کا نام ہے کہ وہ ایک دو مرتبہ سے نہیں بلکہ کئی مرتبہ کی تکرار سے یہ وجود میں آتی ہے امر اطاعت.
خب آقا ایک بار اطاعت میکنیم یہ بار نہیں میکنیم،
مثلا فرض کیجئے کہ ایک مرتبہ ہم اطاعت کرتے ہیں اپنے مولا کی، ایک مرتبہ نہیں کرتے.
نا ایک بار اسلام ایک بار اطاعت،
تو اس طرح سے اطاعت وجود میں نہیں آ سکتی، ثابت نہیں ہو سکتی.
نہ میخوان تو مطیع باشی، مطیع باشی.
مولا آپ سے یہ چاہتا ہے کہ جب اس کا ارادہ ہو تب آپ مطیع ہو.
صفحه جان تو و صفحه جان من و صفحه جان دیگران صاف است و شفاف و زلال.
ہمارا اور آپ کا اور سب کا دل بنیادی طور پر صاف اور شفاف ہے،
روشن ہے، روشن
اور روشن اور واضح ہے،
هیچ سیاهی در او نیست.
بنیادی طور پر جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں، اس کے سفید دل پہ کوئی سیاہی نہیں ہوتا.
ہر قانون شکنی ایست سیاہی ایست در دل،
اور جس طرح سے ائمہ معصومین نے بھی فرمایا کہ ہر قانون شکنی، ہر اطاعت کو توڑنا ایک سیاہ نقطہ دل میں لے کے آتی ہے.
ما من عبد الا وفی قلبه نکتة بیضاء، قلوب سفیدن شفافن منبرن روشنن زلالن.
یہ قلوب، انسان قلوب جس کو فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا کہا گیا، یہ قلوب صاف اور شفاف کہ جس طرح سے پانی اپنی پہلی کیفیت میں ہوتا ہے اور صاف شفاف ہوتا ہے.
فَإِذَا أَذْنَبَ عَبْدًا، یعنی از دائرہ اطاعت رفتی بیرون.
اور روایت کا جملہ ہے کہ جب کوئی بندہ ایک گناہ انجام دیتا ہے،
خرج فی النکت نکتۃ سودا،
تو اس کے اس صفحے دل پر ایک سیاہ نقطہ ابھر کر سامنے آتا ہے.
عزیزان من، قرآن از این سیاہی تعبیر زیبائی دارے،
اور قرآن ایک دلچسپ اور ایک خوبصورت تعبیر اس سیاہ نقطے کی اس کے پاس،
تعبیر بے قفل کرده، قلبش قفل میشه،
اور قرآن میں اسی سیاہی کو قفل اور تالے سے تعبیر کیا گیا ہے.
افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها،
کہ جو فرماتا ہے خدا رب العالمین کے آیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے، یا ایسا ہے کہ ان کے دلوں پر، دلوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں.
اسیان قفل است بر دل،
یہ نافرمانی اور اطاعت سے خروج، یہ وہی یہ قفل ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ جو قرآن کو سمجھنے میں ایک معنی ہے،
نکتہ سیاہ است در دل،
ایک سیاہ نکتہ ہے دل میں.
بعضی از اونها تعبیر به چرک شدن قلب میکنه خدا، کثیف شدن، چرک شدن، زنگار گرفتن.
بعض علماء
قرآن
اسی قرآن، بلکہ معاف کیجئے گا، اسی قرآن میں ہی اس کو ایک دوسری تعبیر سے بیان کیا گیا ہے، ایک میل اور ایک پلیدی، اس سے بھی اس سیاہ نقطے کو تعبیر کیا گیا.
کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، آنچه که از معصیت ها اکتساب کردی چرک دلت شده.
کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، یعنی جو گناہ تم نے انجام دیے ہیں وہ گناہ دل پر ایک میل اور ایک پلیدی کی صورت میں ظاہر ہو جاتے ہیں.
امام سجاد سلام الله علیه و عمرنی، این دعای صحیفه است، ما کان نمیکنم دیگه طولانی میشه، و عمرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک فاذا کان عمری مرتعا لشیطان فقبضنی الیک. خدایا اگر این جان من چراگاه شیطان شده او رو بگیر.
امام سجاد اپنی دعا کے ایک اور فراز میں فرماتے ہیں کہ یہ جو میری عمر ہے مجھے عمر اس بات کے لیے عطا فرما کہ یہ قلب اور یہ دل اور یہ جان تیری اطاعت گاہ ہو.
مداومت بر اطاعت جلو گناہوں میں،
یہ ایک اہم نقطہ کہ اطاعت پر ہمیشگی اور اطاعت دائم ہونے کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا.
اگر به مرتبه ای برسی که مطیع بشوی بدان جلوی گناه گرفته میشه.
اس وقت جس وقت کئی مرتبہ اعمال انجام دینے کے بعد آپ کو مطیع کہلانے کا حق ہے، اس کے بعد مطیع کہلانے کے بعد انسان گناہوں سے بچتا.
بعضا شیطان به ماها میگه بابا حالا یه بار نداره.
کبھی کبھی شیطان یہ وسوسہ کرتا ہے کہ کئی مرتبہ اطاعت کر لی، اب ایک مرتبہ ذرا بدپرہیزی بھی ہو جائے،
ای بھی نہ کرے، حالا یہ بار مشکل نہ کرے، بعدا توبہ میکنی،
کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے.
چجوری ہوا، گوش به حرفش بدم یا نه؟ خب معلومه داری قفل میزنی. کلا بر لا ران علی قلوبهم بما کانوا یکسبون میشی، پیدا از نبزن من کذا میشود.
شیطان وہی کام کرنا چاہتا ہے کہ جس کے بارے میں روایات نے ہم کو بچنے کا کہا ہے، کہ وہ وہی کالا اور سیاہ نقطہ ہمارے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے.
خب آقا اینقدر سخت نگیر، در روایات یه چیز دیگری هم آمده که عطا ابن الزن که من لازم بله.
شیطان اس دلچسپ طریقے سے وسوسہ کرتا ہے کہ اگر اس روایت میں اس طرح سے آیا ہے تو ایک دوسری روایت بھی دیکھو، اس میں بھی یہ آیا ہے کہ جو توبہ کر لیتا ہے اپنے گناہوں سے وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا.
حالا یہ گناہ بکن بعدا توبہ میکنی، عطا ابن الزن که من لازم بله.
ایک گناہ کرو اس کے بعد اس روایت کے مطابق توبہ کر لینا اور اس کے بعد اسی طرح بن جانا جیسے جس شخص نے کوئی گناہ ہی نہ کیا.
مرحوم امام قبل سال 40 این روایات رو شرح کرده در درس اخلاقشان در قم.
امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نے تقریبا آج سے 47 سال پہلے، جب وہ قم میں تشریف فرما تھے، اس وقت اس دعا کی تشریح اور وضاحت اپنے درس اخلاق میں فرمائی تھی. اسی دعا کی
سے تو جواب دیتے خوب گوش کنی.
ہمیں اور جب یہی بات پیش آئی کہ شیطان اس طرح وسوسہ کرتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے گناہ کر لو،
خوب میگه گیرم که موفق به توبه شدی یا توبه کردی.
تو جب امام کے سامنے، امام خمینی کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ شیطان اگر اس وقت وسوسہ کرے، تو انہوں نے جواب دیا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر مان بھی لیا کہ ایک شخص کو جس نے گناہ کیا ہے اور اس کے بعد اس کو توبہ کی ایک مل گئی ہے فرصت،
عزیز من در روایت دقت کن، کمن لا ذنب له، مثل کسیست که گناه نکرده، نه عین اوست، گناهکاری. بله عفوت میکنن، خجالت باید کشید.
امام نے بڑا دلچسپ جواب دیا کہ اگرچہ ایک شخص گناہ کرنے کے بعد اور توبہ کرنے کے بعد وہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن روایت یہ نہیں کہتی کہ بالکل اسی شخص کی طرح ہوتا ہے کہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ اس شخص کی مانند ہوتا ہے، یعنی اس نے گناہ کیا ہوتا ہے لیکن اس کا دامن داغدار بھی ہوتا ہے، اس کے دامن کو ایک دھو دیا جاتا ہے.
این اونیسی مثل وی،
بالکل اسی کی طرح نہیں ہے.
دو، جواب دوم، پارچه یه چرک رو می شود شد.
دوسرا جواب جو دیا وہ یہ دیا کہ ایک ایسے کپڑے کو جس پر میل کچیل اور پلیدی لگی ہو اس کو دھویا جا سکتا ہے.
بله شسته میشه، بعدم میبینی نه صافه بدون چرکه.
دھونے کے بعد آپ جب دیکھتے ہیں تو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں اب وہ میل کچیل دور ہو گیا ہے.
لیکن باید فشارای زیادی ببینه،
لیکن وہ اس کپڑے کو کتنا نچوڑ ملنا چاہیے، کتنا اس کو نچوڑا جائے گا جب جا کے وہ اس کا میل اور اس کی پلیدی دور ہوگی.
یا تو ماشین بھی اندازندش ہی ماشین به چرخه، مواد شیمیایی بهش بزنن، یا با دست اون خانم یا آقایی بمالد و بمالد.
اس کپڑے کو کتنی اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے کہ اس پر یا تو اس کو نچوڑنا پڑے گا یا اس پر کیمیکل کوئی استعمال کرنا پڑے گا کہ جس کے بعد اس کے یہ میل اور کچیل دور ہوں گے، آسانی سے نہیں.
باید زجر بکشی، ہمین طور نمیشه.
انسان کو کر اٹھانا پڑے گا، اس کے بعد اس کی توبہ قبول ہوگی.
سالسان سالسان، انسان مذنب پشیمان شده اون وقتی که او رو میبینه با چه روی در محضر او حاضر بشه.
اور یہ انسان کہ جس کا گناہ معاف بھی ہو گیا، اس کے باوجود وہ اپنے رب سے کس طرح مل سکے گا اور کس طرح سے اپنا چہرہ اس کی بارگاہ میں لے جا سکے گا.
خجالت داره و در آتش هم بیفکن، نام از گناه مبر کاتش به گرمی عرق انفعال نیست. آتش شرمندگی خیلی سخته.
اور یہ شعر کا ترجمہ ہے کہ اگرچہ آگ میں جلے گا اس کا گناہ معاف ہوگا، لیکن یہ آسان ہے اس شرمندگی سے کہ جو ایک بندے کو جس کا گناہ معاف بھی ہو گیا ہے، یہ کہیں آسان ہے آتش میں جلنا.
این بر فرض این است که موفق به توبه بشود. کی تضمین کرده تو ما موفق به توبه بشیم؟
اور یہ ساری باتیں بھی اس صورت میں ہیں کہ جب انسان توبہ کرنے کی اس کو فرصت مل جائے، لیکن کس نے یہ ضمانت دی ہے کہ اس کو توبہ کرنے کی فرصت بھی مل سکتی ہے؟
نہ، اینایی که وارد میدان گناه میشن اول میگن توبه میکنیم، ورود میکنن نمیشن، موفق نمیشن.
اور یہ گناہ کا سمندر اور ریلا ایسا ہے کہ انسان جب پہلا گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو دوسرا گناہ اور دوسرا قدم اور تیسرا قدم رکھنے میں آسانی پیش آتی ہے.
چرا در گناہ وارد بشیم؟ چون موچی نیستیم.
اور اس کا اصل سبب کہ ہم گناہ کا پہلا قدم رکھتے ہیں،
نماز ہم میخونیم، روزه هم میگیریم، کارا دیگه هم میکنیم، اما موتی نیستی.
اس کا اصل سبب وہی ہے کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن اس عبادت میں روح اطاعت نہیں ہوتی.
بعد چی میشه؟ و این تمادا فی الذنوب، اگر قوطه بخوره توی گناه،
اور اگر کافی عرصہ اس کو ایک بہت زیادہ عرصہ گناہوں میں
زاد ذالک الثواب حتی یقتل بیاد،
تو وہ دل کا جو ایک سیاہ نقطہ پڑا تھا وہ پڑھتے پڑھتے اتنے سیاہ نقطے جمع ہو جائیں گے کہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جائے.
بچی میشے فیضا قتل بیادو لم يرجع صاحبه الى خير ابدا.
اور جب اس طرح دل کی کیفیت ہو گئی کہ پورا دل سیاہ ہو گیا تو سنت الہی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی خیر نہیں دیکھ سکتا.
حالا میگیم نه انشاءاللہ موافق به توبه میشیم، اب نداره توبه کنیم.
اگر بالفرض یہ بھی کہا جائے کہ چلیں ہم توبہ کر لیں،
ولی عزیز من شرمندگی رو نمیتونی خارج کنی.
لیکن اس شرمندگی کو کہاں لے جائیں گے جو رب کے ملاقات کرتے وقت حاصل ہوگی؟
مگر اینکه به توسط خود حضرت حق انسائی پیش بیاد.
لیکن اگر ایک مسئلہ اور ایک رحمت، خاص رحمت جو حضرت حق اور خداوند متعال کی انسانوں پہ ہے کہ جس کو قرآن نے انساء کہا گیا ہے، یعنی اس شخص کہ جس شخص نے گناہ کیا ہوتا ہے اس شخص سے اپنی رحمت نازل کر کے وہ احساس اور وہ شرمندگی اور وہ یاد ہی اصلا بھلا دی جائے جو توبہ کرتے وقت اس کے دل.
یہ مجدے بتوں میں دامی مجدے خیلی مجدے است ہے امشب کی شب 23 میں.
آج کی رات میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں.
خداوند یہ لطف ویجی به عدی داره.
خداوند متعال ایک گروہ پر اپنا خاص لطف رکھتا ہے.
تخلف ها دارن، تعدیا دارن، اما کارای خوبم خیلی دارن.
اور یہ گروہ ایسا ہے کہ باوجود اس کے کہ کچھ خطائیں ہیں، اس کی اہل خطا ہے، لیکن اس کے باوجود ان پر رب کی ایک خاص نعمت ہے.
بعد از همه سبک سنگینی ها وارد بهشت میشن.
ان تمام حساب کتاب اور ان مراحل آخرت سے گزرنے کے بعد وہ وارد بهشت ہو جائے.
در بهشت بهشتی ایران نمییابید که یاد گناه کند. چرا؟ که در بهشت جای انفعال و شرمندگی نیست.
آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی بہشت یعنی جنت میں چلا جائے تو جنت میں جانے والے اگرچہ ان خاص مراحل سے اور چند گناہگار جو ہوتے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن جنت میں جانے کے بعد ان کو وہ شرمندگی اور وہ احساس ندامت جو تھا وہ خداوند متعال ان کے دلوں سے بھلا دے گا.
خب ما بعد از این مرحله یه مرحله داریم، توحید در اطاعت.
اب این مراحل کو اگر اور طے کیا جائے تو ایک اور مرحلہ آتا ہے، یعنی اطاعت میں وحدانیت، توحید
در اطاعت. یہ خیلی مهمه، بحث نمی کنیم.
اور یہ اہم مرحلہ ہے لیکن ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے
چون طولانی میشه. یک مبحث دیگر داریم، پاداش اطاعت یک تفضله، یادتون باشه این خیلی مهمه.
اب دوسرا مرحله جو بحث کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اطاعت کہ جس کے اوپر ہم نے اتنی سیر حاصل بحث کی، اس کا ثمرہ، اس کا فائدہ، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟
یہ تفضله، طلبکار نیستی از خدا.
تو جو اس اطاعت کے نتیجے میں حاصل ہوگا وہ بھی خداوند متعال کا ایک فضل اور اس کا کرم ہے.
مبادا شیطان گولت بزنه با اطاعت کردن به خودت مغرور بشی.
کہیں ایسا نہ ہو کہ اطاعت کے نتیجے میں وہ تفضل اور وہ فضل جو خداوند متعال کا حاصل ہو رہا ہے تمہیں شیطان یہ کہے کہ یہ تو تمہارا حق تھا.
به دو سوال من جواب بدید. آیا از اطاعت شما خدا منفعتی میبرد؟ جواب بده.
سوال یہ ہے کہ آیا بندوں کی اطاعت سے رب کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟
ہاں جواب بدید. جواب چیه؟
اس کا جواب کیا ہے؟
جواب رو از سید الساجدین میپرسی.
اور اس کا جواب امام چہارم سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ السلام سے
ولا یزید فی ملک که من اطاعک. در ملک و سلطنت تو اطاعت دیگران هیچ اثر نداره.
سید الساجدین کا بہت خوبصورت جملہ ہے کہ اے خدا تو وہ ہستی ہے کہ تیری سلطنت اور تیری عزت میں ذرہ برابر بھی زیادتی ان لوگوں سے نہیں آتی جو تیری اطاعت کرتے ہیں.
برادر من، اطاعتت مال خودت ہے، صندوق پسنداز ہے.
اطاعت کرنے والوں کو فائدہ دیتی ہے، منفعت دیتی ہے.
سوال دوم، فرمان برداری نکردن من، تمرد کردن من چیزی از خدا کم میکنه؟
اور دوسرا سوال جو ہے وہ، اگر یہ اطاعت اگر نہیں کی گئی تو خدا کی سلطنت اور اس کے ملک میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے؟
امام سجاد، لا ینقص سلطان که من اساک. چه زیبا، سلطنت تو اسیان اسیانگران رو کم نمی کنه.
اور تمرد کرنے والے، نافرمانی کرنے والوں کی نافرمانی تیری سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں کر سکتی ہے. امام کا جملہ
کم می کنه؟ جواب بدید، جواب بدید، بپرسید.
آپ پوچھ رہے ہیں کہ اطاعت کرنے والوں، نافرمانی کرنے والوں کی نافرمانی آیا خدا کی سلطنت میں اور اس کی عزت اور قدرت میں کوئی کمی واقع کرتی ہے؟
اما خدا بر این اطاعت ثواب میدهد، تفضل از این ثواب.
باوجود اس کے کہ خدا کو اطاعت کرنے والوں کی اطاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، لیکن اس کے باوجود خداوند متعال اطاعت کرنے والوں کو ایک اپنا فضل اور ایک اپنا تفضل اور ایک اپنا تحفہ عنایت فرماتا ہے.
تحفہ تفضل نعم کا ابتداء و احسان کا تفضل. این عبارت مال حضرت سجاده. همه نعمت های تو ابتدایی است، بشر طلب نداشته.
حضرت سجاد کا ایک خوبصورت جمله ہے کہ تیری تمام نعمتیں وہ ابتدائی ہیں، یعنی کسی استحقاق اور حق اور طلبکاری کی بنا پہ نہیں ہے.
این که بعضی از متکلمین میگن یجب علی الله تعالی، این یک تسامح درشه.
اور وہ عبارت کے جو بعض علماء اہل کلام، علم کلام کے جو کہتے ہیں کہ خدا پر واجب ہے جنت دینا، یہ اگر یہ نہ کہا جائے کہ غلط ہے تو یہ ایک جملہ کہتے ہیں تسامح ہے.
نعم که ابتداء و احسان که تفضل. همین که امشب آمدی نعمت خدا او تو را آورده.
اور یہ جو ہم لوگ آج کی شب جمع ہوئے ہیں، خود یہ ایک نعمت پروردگار ہے.
یک عبارتی حضرت سجاد داره، این عبارت خستتون نمی کنه؟ اگر خسته شدید یه صلواتی بفرستید.
تھک گئے تو آپ نے الٹا پڑھ دیا. اب جو لوگ نہیں تھکے ہیں وہ ایک صلوات پڑھ دیں.
صحیفه سجادی زبور آل محمده، چون که زبور کتاب قانون نبوده، کتاب عشق و معاشقه بوده، کتاب ذکر و ذاکری بوده.
علماء کی زبان میں یہ معروف ہے جملہ کہ صحیفہ سجادیہ جو ایک عظیم کتاب ہے وہ زبور آل محمد ہے. یعنی جس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور اتری تھی اور وہ اپنے معبود اور عبد کے درمیان ایک خاص عشق اور مناجات کی کتاب تھی، اسی طریقے سے حضرت سید الساجدین کی یہ کتاب صحیفہ سجادیہ ہے.
حالا من میخوام عباراتی از صحیفہ رو براتون بخونم، انشاءاللہ کیف کنید.
اور میں چند جملے اسی صحیفے سے، جو زبور آل محمد ہے، اس سے پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگ لطف اندوز ہوں.
خطاب به خدا میکنه جلت عظمتو.
پروردگار کی خدمت میں یہ عرض ہے.
الهی اعددت ثوابهم قبل ان یفیضوا فی طاعتک قبل از آنی که دیگران افاضه به میدان اطاعت کنن. تو ثواب رو کنار گذاشتی برای جون، آماده کردی.
سید الصالحین فرماتے ہیں کہ پروردگار تو وہ ذات ہے کہ اطاعت اور عبادت کرنے والوں کی جو پاداش اور جزا ہے ان کے عبادت کرنے سے پہلے ہی تو نے آمادہ کر رکھی ہے.
وذالک، چرا این چنینی؟ خدا من میتونم، من میتونم. وذالک ان سنت کل افضال و عادت کل احسان. سنت تو زیاد دهیست، عادت تو احسان است.
کیونکہ امام سجاد فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ خداوند متعال اپنی جزا کو پہلے سے آمادہ کر رکھتا ہے، اس لیے کہ خدا کی سنت اور خدا کا طریقہ کا اور خدا کی عادت احسان ہے اور بیشتر دینا ہے اعمال سے.
خب، مباحث دیگری داریم که مطیعان محض کیا هستن، اون را هم متعرض نمیشیم.
چند بحثیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے کہ اس معاملے پہ کہ حقیقی مطیعین کون ہیں.
استقامت در اطاعت رو بحث نمی کنیم،
اور اطاعت میں استقامت اور اپنے قدم نہ لرزیں اطاعت میں، اس سے بھی ہمیں بحث نہیں ہے.
اطاعت مقسم برا محمود و مذموم، او رو بحث نمی کنیم.
اور اطاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک اطاعت وہ ہے کہ جو قابل تعریف ہے، لیکن ایک اطاعت ایسی ہے جو قابل مذمت ہے، اور ہم یہ بھی بحث نہیں کریں گے.
اطاعت از بیگانگان رو هم بحث نمی کنیم. اجانب
اور وہ افراد مستکبرین کی اطاعت سے بھی ابھی ہمیں بحث نہیں ہے.
یادتون باشه این مبحث نیاز به 10 جلسه داره.
اور حقیقت میں اگر کہا جائے تو یہ جو بحثیں ہیں بہت تفصیلی بحثیں ہیں کہ جن کے لیے 8-10 تقریباً خطابتیں درکار ہیں.
همینطور نمیشه، شهید میشه حرفا.
اور اگر اسی طریقے سے خلاصہ کر کے ان چیزوں کو بیان کر دیا جائے تو یہ ان کے حق میں ناانصافی ہو.
اما ثمرات و اثرات اطاعت در روایات رو میخوام براتون عرض کنم.
جو چیز مجھے پیش کرنی ہے آپ کے سامنے وہ یہ کہ اطاعت کے فوائد اور نتائج،
شاید چیزی نزدیک با کم و زیادش 30 اثر در روایات برای اطاعت هم بده.
تقریبا 30 عدد فوائد اور نتائج کہ جو اطاعت کے ہیں وہ روایات کی روشنی میں وہ موجود ہیں.
روایت آمده از حقیقت اطاعت پرده برداری کرده.
چند روایتیں کہ جو یہ بیان کرتی ہیں کہ اصل میں اطاعت کہتے کسے ہیں.
اول برای اهل بازار توضیح میده.
سب سے پہلے عام عوام الناس کے لیے یہ وضاحت دیتے ہیں کہ روایات میں کہ اطاعت کسے کہتے ہیں.
آقای بازاری که به دنبال سود سرشار و ربح فراوانی، بیا من راهشو یادت میدم.
عموما کاروباری طبقے کی یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ سود و زیان کا تصور ان کے اندر پیش آتا ہے، تو ان کی ایک خاص اطاعت کا تصور خداوند متعال نے یہ فرمایا ہے کہ آپ اطاعت کریں میں آپ کو سود دوں گا. ان کو اطاعت اس طرح سے سمجھائی گئی.
اطاعتو متجر رابح،
کہ
اطاعت محل تجارت پرسودی است.
کہ اطاعت، اطاعت ایسی تجارت ہے کہ جو ہمیشہ نفع دیتی ہے.
بعد از اینجا میاد به فرد و جامعه،
اور یہی سے فردی اطاعت اور معاشرتی اطاعت کی تقسیم ہوتی ہے.
آقا میخوای شریف باشی، ملقب به شرافت بشی، جامعه میخوای شریف باشی، ملقب به شرافت بشی، راهشو یادت میدم.
اور اگر کوئی شخص یا کوئی معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ با شرف اور با عزت ہو تو اس کے لیے امام بیان فرماتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہے.
فَإِنَّ الشَّرِيفَ مَنْ شَرَّفَتْهُ طَاعَتُكَ، شرافت اونیست که از اطاعت تو تحصیل شده باشه.
شرافت اصل میں سرچشمہ اس کا اطاعت، اگر اطاعت اور واقعی پیروی ہے تو اس کے نتیجے میں سب سے پہلا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ عزت اور شرف کا ہوگا.
درست، سید حسن نصرالله رو ببینید،
آپ
شرافت و عزت،
آپ اس شرافت اور عزت کو دنیا میں کئی جگہوں پہ دیکھ سکتے ہیں، جن میں سے ایک مثال سید حسن نصرالله ہے.
فَإِنَّ الشَّرِيف مَنْ شَرَّفَتْهُ طَاعَتُكَ،
شریف اصل میں کہتے ہی اسے، شریف اس شخص کو نہیں کہتے جسے معاشرے نے شریف بنا دیا.
مردم میخواید خاضع ترین فرد را در درگاه الهی بهتون معرفی کنیم؟
آیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں جو سب سے منکسر شخص ہے اس کی ہم آپ کو پہچنوائیں؟ اس کو
اخضعهم لک اعملهم بطاعتک، خاضع ترین فرد آن کسی است که از همه بیشتر اطاعتت میکند.
سب سے متواضع شخص خداوند متعال کے نزدیک اور اس کی بارگاہ میں وہ ہے کہ جو اس کا سب سے زیادہ مطیع اور اس کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا ہے.
میخوای در حرزی قرار بگیری که آسیبی بهت نرسه، شیطان به سراغت نیاد؟
آیا ایک ایسے دائرے امن میں آپ کو آنا ہے کہ جس میں آپ کو شیطان سے کوئی گزند نہ پہنچے؟
اطاعت اوفا حرزن،
طاعت اور اطاعت ایک ایسا دائرے امن ہے کہ جو آپ کی مکمل حفاظت کرتا ہے.
میخوای پایدارترین عزت رو بهت معرفی کنم؟
اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سب سے پائیدار اور سب سے دیرپا عزت اور شرف پہچنوایا جائے؟
اطاعت ابقا عزن، ابقا عزن
یعنی اطاعت پروردگار سب سے ایسی چیز ہے کہ جو عزت کو چاہتی اور عزت کو اپنے پیچھے لانا چاہتی ہو.
میخوای راہ نجات رو بهت معرفی کنم؟
اور آیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو راہ نجات بتائی جائے؟
اطاعت اقوى سبب،
طاعت واحد سبب ہے کہ جو راہ
یومن نجاته طاعتون للمطیعین، در جوشن کبیر میخونید یومن طاعتون نجاتون للمطیعین.
اور جوشن کبیر کا یہ معروف جملہ ہے کہ یا من طاعته نجات للمطیعین، اے وہ ذات کہ جس کی اطاعت مطیعین کو اور اطاعت کرنے والوں کو نجات دے دے.
برترین عمل رو میخوای بدانی چیه؟
سب سے برترین عمل جانتے ہیں کیا ہے؟
بہترین عمل رو میخوای بدانی چیه؟
سب سے بہترین عمل کو جانتے ہیں کیا ہے؟
اشرف الاعمال الطاعة،
سب سے باعزت عمل اطاعت پروردگار.
میخوای عاقلانه ترین فرد رو بهت معرفی کنم؟
اور سب سے اس معاشرے کے سب سے عقل مند شخص کو آیا جاننا چاہتے ہیں؟
عقل الناس اتبعهم للہ سبحانہ وتعالی،
سب سے عقل مند ترین انسان وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پروردگار کی اطاعت کرتا ہے.
البتہ ان حالت زائدہ تقواست،
اور یہ حالت اطاعت جو ہے یہ اصل میں تقوی کا نتیجہ ہے.
هم زائیده زاینده تقواست هم زائیده شده تقواست، عجیبه. حالا این روایتو میخونم.
ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ اس کے نتیجے میں، نتائج میں سے بھی ایک نتیجہ تقوی ہے اور تقوی میں اضافہ ہے، اور یہ طاعت اصل میں تقوی کے نتیجے میں آتی ہے.
اتق اللہ بطاعته.
اس کی ایک ناتوان اس کی ذریعہ امید یہ کیفیت ہے کہ اس کی جو بھویں ہیں وہ اتنی زیادہ بلند ہیں اتنی زیادہ بڑی ہیں کہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں, اس کے اور کمر اس کی خمیدہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ دو تلواریں حمائل کیے ہوئے آ رہا ہے.
حضرت فرمود بکیت بھی آت از راہ دور آمده بود.
حضرت امام حضرت امیر نے فرمایا کہ بلاؤ اس کو, اس شخص کو بلاؤ, یہ بہت دور سے آئے.
آمد حضرت دینا اویس قرنی است.
جب آیا تو پتا چلا کہ حضرت اویس قرنی
است. عرض کرد آقا دستتونو بدید میخوام با تون بیعت کنم.
وہ شخص آتا ہے, حضرت اویس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مولا آپ اپنا دست مبارک سامنے کیجیے, میں بیعت کرنا چاہتا
ہوں. من اہل اطاعت ہوں,
میں اگرچہ اہل عبادت بھی ہوں لیکن اہل اطاعت ہوں.
من آمدم مطیع بشم, فرمان بردار بشم. عزیزان من بدانید 8 سال جنگ در ایران, 8 سال اطاعت جوانها و نوجوانها.
اور یہ بات بھی آپ اپنے گوش گزار کیجیے کہ ایران کی 8 سالہ جنگ حقیقت میں ان نوجوانوں کی اطاعت کا مظہر تھی. یہ 8 سالہ جنگ جو ایران اور عراق کو
جنگ, امام اگر فرمان دهد غسل شهادت میکنند, اگر دست بر میداشتن مطیع بودن, بله شب هم عبادت میکردن نماز شب, اون نماز شب ارزش داره, نه نماز شبی که خوارج نهروان میخونن.
وہ 8 سالہ جنگ میں جو عبادت تھی اس عبادت کا کیا کہنا, وہ عبادت کی اصل اہمیت نہ کہ ان خوارج کی عبادت.
1000 سال ہم سر میں سجدے میگذارن, 1 قرون نمیارزے.
اگر یہ لوگ 1000 سال بھی اس شیطان کی طرح عبادت کریں تو اس کا کوئی ثمرہ نہیں.
عبادتی که منشأش اطاعت باشد ارزش دارد.
اس عبادت کی اہمیت ہے خدا کے نزدیک کہ جس عبادت کے پیچھے, جو عبادت اطاعت کے سائے میں.
خلاصہ آنچه که گفتیم از 26 فقره 1 فقره دعا بود.
اب تک جو کچھ پیش کیا گیا وہ امام سجاد کی اس قربانی دعا کا جو پہلی دعا تھی حضرت حجت کی, اللہم ارزقنا توفیق الطاعة, اب تک اس کی وضاحت تھی اطاعت.
25 فرازش مونده
اور ابھی اس کے 25 جملے باقی ہیں
کہ باید اون 25 فراز ہم توضیح داده بشه,
کہ اون 25 جملوں کی بھی وضاحت ضروری ہے.
عزیزان من سعی کنید اہل اطاعت باشید,
کہ آپ لوگ اہل اطاعت بننے کی کوشش کریں.
کہ اہل اطاعت ہمیں چیز رو دارن,
اہل اطاعت ہم کے پاس سب کچھ موجود ہے,
اما اہل عبادت بدون اطاعت اگر شدی یادت باشه آخرش میشه خوارج نهروان.
لیکن اگر محض اہل عبادت ہوں, وہ اہل عبادت جو اطاعت والے نہیں ہیں, تو ان کا آخری هدف اور آخری نتیجہ وہی نهروان جیسا ہوگا.
پیشانی آثار سجده اما قلب نمیدانم. خدا انشاءالله به همه تون توفیق بده و همه تون رو اهل اطاعت قرار بده.
اور خدا اپنے مطال سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اور آپ سب کو اہل اطاعت میں سے شمار کریں.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں نمائندہ ولی فقی و نمائندہ ولی امر مسلمین حجت الاسلام والمسلمین آغا سید ابوالفضل بہادینی کے, انہوں نے ہمیں اعزاز بخشا.